بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبهر وجوده من العذاب، وأثنى على روح الإنسان من الصغر والكبر، وعلمها الدنيا نعما من الأخر، سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلى الله عليه محمد وعلى محمد. زندگانی اہل بیت کے عنوان سے ہماری گفتگو مسلسل ہے. جس آیت کو پڑھ کر ہم نے شرف حاصل کیا ہے، سورہ احزاب قرآن کا 33 سورہ ہے، اس کی 21 آیت ہے. میں نے کئی مرتبہ اپنی تقاریر میں یہ گوش گزار کرنے کی، آرائش پیش کرنے کی کوشش کی ہے. معاشرے انسانی اندھیرے میں ہے، اس اندھیرے میں اگر کوئی روشنی ہے تو قرآن ہے. سرکار نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد دنیا میں گھپ اندھیرا چھا جائے گا. اس محفل میں مولا کائنات تشریف فرماتے، مولا نے پوچھا، یا رسول اللہ، if such a time comes when utter darkness spreads، جب گھپ اندھیرا ہو جائے تو مؤمن کو کیا کرنا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا، علیکم بالقرآن، ایسے موقع پر تم قرآن کو ہاتھ میں لے لو، اگر روشنی ہے تو قرآن ہے. برادران عزیز، آج ممالک اسلامیہ کی حالت، دنیا کی حالت، انرسٹ اور انسان کی بے چینی، انسان کا بے سکون زندگی گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اندھیرے میں ہیں. مساجد میں داخل ہونے کے لیے چیکنگ، مجالس میں شریک ہونے کے لیے چیکنگ، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اب انسان کا خونخوار بن چکا ہے. ایسے ماحول میں اگر انسانیت کوئی دلا سکتا ہے تو وہ قرآن مجید ہے. قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا جز بنا لیجئے، پارٹ آف لائف بنائیے. سرکار نے فرمایا 10 آیتیں کم از کم پڑھو، اور قرآن خود کہہ رہا ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن، جتنا میسر آ سکے، جتنا ہو سکے تم قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کو مرحومین کی بخشائش کا ذریعہ نہ سمجھیے، قرآن آیا تھا انسان کو زندہ کرنے کے لیے، انسان کو زندگی دینے کے لیے. یقیناً ثواب ملے گا، ثواب کے معنی ہے بینیفٹ، بینیفٹ اسی کو ہوگا جو قرآن پر بہت پوری طرح سے بھروسہ رکھے اور یقین مانے. نہ مشرق اسے نجات دلا سکتی ہے، نہ مغرب اسے نجات دلا سکتا ہے. اگر نجات کا راستہ ہے تو سرکار نے فرمایا دو ہی ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت. اور ان دونوں سے جب تک متمسک رہو گے اس وقت تک کامیاب ہوگی، اور ان دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. برادران عزیز، لائف سٹائل آف اور بلاوڈ پروفیٹ، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم لوگ کاپیکیٹر ہیں، کاپیکیٹرز ہیں، ہم لوگ فالو کرتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ برگر کنگ میں کھانے سے چاند پر چلے جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میکڈونلڈ میں کھانے سے ہمیں بہت زیادہ وقار مل جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں مغربی مقام پر پہنچنے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. معیار کامیابی نہ لینگویج ہے، نہ کلر ہے، نہ کوئی اور چیز. معیار کامیابی دیکھنا ہو تو اس گھر میں دیکھیے، زخمی علی آواز دے رہا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہے. یہ تمغے علی کو بہت سے ملے، ہر میدان میں ملے. مسلح پہ گیا تو کوئی ایسا مسلح نہیں ملا، خانہ کعبہ میں پیدا ہوا یہ بھی تمغہ تھا، اور علی مجاہد کا میدان جنگ میں گیا تو تمغہ ملا. لا تقا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا علی اس وقت کیوں نے آپ نے کہا فزت و رب الکعبہ؟ اتنی بڑی شیلڈ ہاتھ میں تھی کہ کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے. علی نے آخری لمحات میں آواز دی، میں آج کامیاب ہوں. یعنی میری ابتدا بھی کامیاب تھی، مسلح بھی کامیاب ہے، خانہ کعبہ بھی کامیاب ہے، جہاد بھی کامیاب ہے. میرے زندگی کا ہر لمحہ تمغہ اٹھانے کے قابل ہے. تو برادران عزیز، میرے نوجوانوں، تم آئندہ نسل ہو، تم آئندہ دین کو ہاتھ میں لینے والے ہو، تم تقدیر کو بدلنے والے ہو. کبھی کسی پہ بھروسہ نہ رکھو، اگر بھروسہ کرو تو قرآن انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن وہی ہیں جن کے سامنے جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دلوں کا خون بڑھ جاتا ہے، ان کے ضربات کے قلب حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جب بھی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے روز بروز ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے. وعلی ربہم یتوکلون، 59:30 میں دیکھو کس پر کام توکل کر رہا ہے. اللہ اللہ کرنا بہت آسان ہے، میدان عمل میں بیٹھ کر اللہ پہ بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. محمد آج ہم نے واقعہ سنا ہے آپ کو سرکار کی حیات سے، واقعات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور ہم لوگ مکتب اہل بیت کے پروانے ہیں، مطلب مکتب اہل بیت میں ہمیں یہ تربیت کی گئی ہے کہ حقیقت محمدیہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی، وہ کبھی مرتی نہیں ہے، کبھی کبھی علی کی صورت میں، کبھی فاطمہ کی صورت میں، کبھی حسن کی صورت میں، کبھی حسین کی صورت میں، کبھی زین العابدین کی صورت میں، انبیاء کی صورتوں سے ہٹ کر اماموں کی صورتوں میں ولایت محمدیہ واضح ہے، اسی لیے ان کی حیات کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل لا ہے۔ اپیل کر رہا ہوں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، واسطلی یہ مجالسیں سنی جا رہی ہیں، جیسے کہ مجھے اطلاع دی جا رہی ہے 156 کنٹریز میں ڈائریکٹ یہ مجالس ریلے ہو رہی ہیں، جہاں جہاں تک یہ آوازیں پہنچ رہی ہیں یہ باطری کی آواز نہیں ہے۔ دین جب تک باطری بول دے گا اس وقت یہ آواز آپ کے دلوں میں اترے گی، جب میں بولنے لگوں گا تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ممبر دین کی گفتگو کی جگہ ہے، شخص کی گفتگو کی جگہ نہیں ہے۔ ممبر ہے حقائق دینیہ کو واضح کرنے کی جگہ، دین نے کیا کہا اس کو بتانے کی جگہ۔ یاد رکھ لیجیے برادران عزیز، زندگانی اہل بیت میں میں تین واقعات پڑھنے جا رہا ہوں، اور چونکہ زندگانی سے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ فوکس رکھو سورس کیا ہے ائمہ معصومین کی حیات کے زندگی کے گزارنے کا۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ہر چیز ملتی ہے، وہ کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جو اس گھر سے نہیں ملتا، ہر چیز یہاں سے ملتی ہے۔ جس طرح سے قرآن نے کہا ہے لقد صرفنا فی حال الناس فی هذا القرآن من کل مثل، ہم نے قرآن میں اس قرآن میں ہر ایک مثال دی ہے، اسی طرح سے اہل بیت کی زندگی سے ہمیں ایک ہر ایک مثال ملتی ہے۔ زندگی کا کون سا جز ہے جو اس گھر سے ہمیں نہیں ملتا؟ آئیے، میں پانچویں امام، چھٹے امام اور ساتویں امام، اور ان اماموں کی زندگی سے وہ واقعات جو ہمارے لیے ٹچبل ہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس پر اپلائی کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، ان واقعات کو پیش کروں۔ پانچویں اور چھٹے امام کا وہ زمانہ ہے، دو چیزیں بہت اہم، تاریخ کو پانچ تاریخ کو سمجھنا اور اس کو انالائز کرنا ذرا سا مشکل کام ہے، بہت ہی ٹف چوائس ہے، اس لیے کہ 1400 ایئرس بیفور جا کر کے پورے ماحول کو سامنے لانا، اس ماحول کو سمجھ کر کے اس سے ایکسٹریکٹ کرنا وہ قصہ جو آج کے ماحول کے لیے فائدہ مند ہو، چیلنج ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن کوشش کی گئی ہے، امید ہے کہ اس کوشش کو۔ دو چیزیں، ایک پولیٹیکل ارینا میں پانچویں امام اور چھٹے امام کی سچویشن، دوسری آئیڈیولوجیکل ارینا میں پانچویں اور چھٹے امام کی سچویشن۔ پولیٹیکل ارینا میں دو گروپ دو پہل لڑ رہے تھے پاور کے لیے، ایک کا نام ہے بنی امیہ، ایک کا نام ہے بنی عباس، اسٹرگل کر رہے تھے کرسی کے لیے۔ کرسی کے لیے ہر جگہ اسٹرگل ہوتی ہے، کہا جاتا ہے سب کو ایپل کرسی بہت پسند ہے، ایپل کرسی کے لیے سب پسند، سب چاہتے تھے کہ کسی طرح سے پاور ہاتھ میں حاصل ہو جائے۔ تو ایسے ماحول میں معصوم نے بہترین موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اس سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر کے پانچویں امام نے بنیاد ڈالی حوضِ علمیہ کی، جو آج فلائش ہو رہے ہیں تم مقدس میں نجف اشرف میں، جس کے اثرات دنیا کے گوشے گوشے میں چل رہے ہیں، وہ اس معصوم کی بنیاد یہ بتا رہی ہے علم ہمیشہ فلائش ہوگا، علم کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ میں سینٹرل افریقہ زئیر ایک جنگل میں ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر ہمارا ایک عالم روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 10 وہ جملے جو دعائے جوشن کبیر کے ہیں لوگوں کو پڑھاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اسی کی زبان میں انہی کی زبان میں کرواتا ہے۔ 3000 مسیحی اور سلفی وہابی لوگوں نے دین مکتب اسلام کو صرف روزانہ 10 جملوں کو سن کر کے اختیار کیا ہے، مدینہ نے ہمارے پاس جتنا رچ جتنا رچ ہمارے پاس کلچر موجود ہے، جتنی نالج ہمارے پاس موجود ہے، مکتب اہل بیت کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ صرف دعاؤں کو ہم ایکسپلور کریں تو ان دعاؤں کے مقابل میں کہیں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ جس بنیاد کا امام نے، پانچویں امام نے رکھا تھا، آج کی دنیا کے گوشے میں علوم اہل بیت پھیل رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ دن دور نہیں، الحق یعلو ولا یعلا علی، حق خود بخود بلند ہوتا ہے، بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فطرت کا کام ہی ابھارنا ہے۔ اگر آپ نے گھاس پر پتھر رکھ دیا، چند دن یہ سمجھتے رہے کہ جہاں پر پتھر رکھا ہے وہاں دب گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، لیکن پہلو سے اسٹرانگ ہو کر کے نکلتا ہے، کہتا ہے میں حق ہوں، فطرت ہوں، مجھے بدل نہیں سکتے۔ مقصد اہل بیت حق اور فطرت ہے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ اگر ایک طرف دباؤ گے، دوسری طرف ایسا ابھرے گا، تم تصور بھی نہیں کر سکو۔ یہ حقائق دینیہ ہے۔ برادران عزیز، پانچویں امام شفیع امام کے زمانے میں پہلا کام ایجوکیشن کا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلے اس زندگی سے؟ ہمارے امام بارگاہوں کو، ہماری مساجد کو سینٹر آف ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ صرف چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے صرف اللہ اللہ خیر صلاح کی جگہ مت بنائیے، بلکہ ان مقامات کو ایکسپلائٹ کیجئے۔ حدیث میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا خوبصورت مسجدیں بنیں گی لیکن ہدایت سے خالی رہیں گی۔ خوبصورت مسجد اسی وقت ہے جبکہ خوبصورت مومن وہاں سے نکلے۔ ایسا کمی تک مومن نکلے کہ جو دنیا کو، تقدیرات کو بدل سکے۔ اہل بیت نے یہ تربیت سکھائی ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ایجوکیشن کا ہے۔ پانچویں امام نے سیاسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس چیز کی بنیاد ڈالی ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ آج بھی پاکستان کے سیاسی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، مملکت خداداد کو سامنے رکھتے ہوئے، ہمارا پہلا فریضہ ہے کہ ایجوکیشن کے مسئلے میں ہم سب اول میں جائیں۔ اور انشاءاللہ دیکھیں گے چند سالوں میں دنیا کے سامنے حقائق اہل بیت، حقائق دین ہر ایک آدمی دیکھے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ دوسرا مرحلہ اہل بیت میں آئیڈیالوجیکل فیلڈ میں، یعنی فکری عریضہ میں جو نمونے پیش کیے ہیں وہ بھی یونیک ہیں اور یقینی طور پر کوئی پیرلل ہمیں نہیں ملتا۔ وہ نمونہ ہے، چونکہ سرکار کے جانے کے بعد ایک آرڈیننس لکھا تھا کہ کوئی حدیث کو نہ لکھے، کوئی حدیث بیان نہ کرے، حدیث کو روک دیا جائے۔ کہا یہ جاتا ہے اس لیے کیا گیا تاکہ قرآن کی حفاظت ہو، حالانکہ خدا نے خود یہ کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، باطل کبھی اس کے قریب آ نہیں سکتا۔ قرآن کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، خدا نے خود اعلان کر دیا ہے۔ تو جب یہ بات تھی تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ تھا قرآن کی تفسیر کا۔ سارے مسلمان آج اس بات پر متفق ہیں، سارے مکتب فکر، ہر وہ کوئی مکتب فکر کیوں نہ ہو، ہم شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، مکتب جعفریہ کا ماننے والا ہو، قرآن اس انٹیکٹ، قرآن تحریف نہیں ہوا ہے، پورا ممنوعان ہے۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں، جب میں ای میل بھیجوں گا آپ کو تو ای میل جیسے میں نے بھیجا ہے ویسے ہی آپ کو ملے گی، اس میں کچھ نہ ایڈ ہو سکے گا نہ سبٹریکٹ ہو سکے گا۔ یہ بھی وہ ای میل ہے جو لوح محفوظ سے چلا قلب رسالت تک آیا۔
نہ اس میں کوئی ایڈ ہوا ہے نہ کچھ اس میں ایکسٹریکٹ ہوا ہے. تو تحریف قرآن میں, کرپشن قرآن میں کہیں نہیں ہوا ہے. یقین کر لیجیے, نہ ایڈیشن ہوا ہے, نہ سبٹریکشن ہوا ہے, نہ ہی قرآن کی ایک آیت دوسرے مقام پر رکھی گئی ہے. سرکار نے اپنی زندگی میں اپنے ہی سامنے سوروں کا نام دیا, جہاں جہاں جو آیت رکھوانی تھی رکھوایا. قرآن سرکار کی زندگی میں ہی کمپلیٹ ہو گیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے جو اسکالرس مسلمانوں کے ہیں, اس عقیدے کو مانتے ہیں. کہاں پر پرابلم ہے؟ پرابلم ہے میننگ آف دی قرآن, تفسیر آف دی قرآن, کامنٹری آف دی قرآن اور انٹرپریٹیشن آف دی قرآن. تفسیر میں پرابلم ہے, تفسیر میں تعریف ہے. اگر تفسیر ایک ہو جاتی تو مذہب بھی ایک ہوتا.
اللہ اللہ,
آپ سمجھ میں آیا؟ مولانا کائنات نے جس قرآن کو پیش کیا تھا وہ ایڈیشن قرآن نہیں تھا, الگ قرآن نہیں تھا. کیونکہ مولانا نے کہا ہے, میں سرکار کے ساتھ خود مولانا کائنات نے فرمایا ہے, لو کچھ رت لیے وسادہ تم مجلس تو علی ہے, یا ابھی تو بین اہل التورات بتورات ہیں, وبین اہل الانجیل بانجیل ہیں, وبین اہل القرآن بقرآن ہیں. واللہ ہے علی ابن ابی طالب, علی جیسا یہ فخر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے. اگر مجھے ججمنٹ کی کشتی پہ بٹھایا جاتا, اگر کوئی یہودی آتا تو قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا تھا, تورات سے فیصلہ کرتا. اگر کوئی مسیحی آتا, کرسچن آتا, تو میں قرآن سے فیصلہ نہیں کرتا تھا, اس کی اپنی بائبل سے فیصلہ کرتا تھا. جب اگر کوئی مسلمان آئے تو میں قرآن سے فیصلہ کرتا. تو یہ ڈیموکریٹک اصولوں کو علی نے 1400 سال پہلے پیش کیا. اپنے عقیدے کو دوسرے پر لادنا اسلام کا کام نہیں ہے, حق کا بیان کرنا اسلام کا کام ہے. شرماتا نہیں ہے, ایک بچ ابو طالب کا بیٹا. یہ خود اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایسا ہوتا تو میں اس طرح سے فخر نہیں کرتا جس طرح سے میں. کل ایمان ہے میرا باپ بھی, کل سب ایمان ہے. میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا جانتا ہوں. قرآن کی آیتیں رات میں داخل ہوئی یا دن میں, پہاڑی پار یا سمندر پار, یا ہوا میں یا خشکی میں, میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہتا ہے. یعنی جب بچے چھوٹے ہوتے, کلاس جس کو کہتے ہیں انگلش میں, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ماں سے جدا ہوتی, ماں بھی پریشان ہوتی ہے, بچہ بھی پریشان ہوتا ہے. یعنی میں 30 سال سرکار کے ساتھ کیسے گزارا ہے, جب میں ان کو نہیں دیکھتا تھا وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے, جب میں دور ہوتا تھا میں پریشان ہوتا تھا. یعنی میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو مکتب رسالت سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں. تو مولا نے تفسیر قرآن پیش کی تھی, مولا نے تفسیر قرآن پیش کی تھی, جو مولا نے لکھا تھا یہ آیت نازل ہوئی, کیا کام ہے, کون کون شریف تھے, کس کس کے لیے ہے. اس قرآن کی تفسیر کو پیش کیا گیا, انہوں نے کہا نہیں. تو مولا نے اس کو بھگوا کیا, ان شاء اللہ مولا جب تشریف لائیں گے وہ قرآن آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. کیوں انہوں نے انکار کیا؟ جانتے تھے اگر اس کو قبول کریں تو غریب بھی آ جائے گی. محمد سب سے بڑا مرحلہ انٹلیکچل میدان میں جب آئیڈیالوجیز ابھرتے ہیں ان کا جواب دینا. میں پاکستان کے لیے بہترین مثال پیش کر رہا ہوں, ساری دنیا کے لیے بہترین مثال ہے. آج برادران اہل سنت کے درمیان گروپ برابر نے اسی تشیر کے درمیان گرو افکار ہر طرف سے پھوٹ رہے ہیں، نئی نئی فکر پیدا ہو رہی ہے، نیا نیا خیال پیدا ہو رہا ہے، پروفیشنلزم ختم ہو چکا ہے. مثال دوں گا، دیکھیے آج کی دنیا میں آپریٹنگ ٹیبل پر ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی ٹیم ہوتی ہے. انستھیسیم بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر پوچھتا ہے کتنی دیر تک کے لیے سلانا ہے، اتنی دوا دے کر کے بیٹھ جاتا ہے، صرف مانیٹر کرتا رہتا ہے. دوسرا آپریٹر کرنے والا اور ہے، جو آزار دینے والے اور ہیں، ہر ایک کا کام الگ الگ ہے. سب لوگ اپنا کام کر کے ہٹ جائے تو مریض صحت یاب ہو جائے گا، اگر انستھیسیم کاٹنے لگے گا تو مریض ختم ہو جائے گا. دین بھی یہی کہہ رہا ہے، جس کا کام ہے اس کے حوالے کرو. پانچویں عصر امام کے زمانے میں، چونکہ 100 ایئرس تک حدیث کے لکھنے کو منع کرا دیا گیا تھا، مگر مکتب اہل بیت الحمدللہ امام معصومین نے ہمیشہ انکریج کیا، محفوظ کیا. چنانچہ آج ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، ہمارے پاس سید سجادیہ موجود ہے، اور پرانی کتابیں موجود ہیں. اس کی دلیل یہی ہے کہ اہل بیت نے اس چیز کو بہت ہی انکریج کیا ہے کہ نالج کبھی رکنے نہ پائے. بہت اچھی طرح سے غور کیجیے، آئیڈیولوجی ابری، ہر طرح کی آئیڈیولوجی پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں چونکہ ایکسپلوژن ہوا. جیسے ہی فریڈم ملا، ہر ایک آدمی اپنا اپنی اپنی بکواس بکنے لگا، مگر اماموں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا. ساری دنیا کے لیے میسج ہے، جو نفرتیں آج مسلم گروپس میں پھیلا رہا ہے سب کے لیے میسج ہے، کبھی اپنی فکر کو لا دیا نہیں دوسرے پر. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کمپلشن نہیں ہے، دین میں پریزنٹیشن ہے. آپ اپنے آئیڈیالوجی کو، فکر کو پریزنٹ کر دیجئے، اچھی ہے تو لوگ قبول کریں گے، خراب ہے تو لوگ چھوڑ دیں گے. خود ما صفا دہ ما قدیر، جو چیز اچھی ہے لے لو، جو چیز بری ہے اس کو چھوڑ دو. قرآن نے بھی کہا دیکھو، فش مبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ. قرآن کو مبارکباد دو، جو قول کو، جو سیرنگس کو غور سے سنتے ہیں، جو چیز اچھی ہے اس کو لے لیتے ہیں. یہ اصول ہے، پرنسپل ہے. اسی لیے مولانا نے فرمایا، لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قال الى ما قال، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، پوری سے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. ہمارے پاس کون کی اہمیت نہیں ہے، کیا کی اہمیت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا ہے، ہم دیکھتے کہ کیسا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی بیٹی ہے، ہم یہ دیکھتے کہ کیسی بیٹی ہے. آئیڈیالوجیز جب ابھرتے ہیں، ان میں سے ایک آئیڈیالوجی ابھری پانچویں چھٹے امام کے زمانے میں، جو آج تک بھی چل رہی ہے، یہ پہلے بھی موجود ہے. قرآن نے ایک ایگزامپل بھی پیش کی ہے، اس کا نام ہے میٹیریلسٹک، یعنی وہ لوگ جو میٹر کو بلیو کرتے ہیں، مادیات، جس کو ہم لوگ بحریہ کہتے ہیں. بحریہ کون ہے؟ جو بلیو کرتا ہے ما هذه الحیات الدنیا انا الا نموت ونحیا، دنیا ہے، مرے اور جیے مر جائیں گے، کون ہڈی کیا سوال، قبر میں کیا سوال، یہ سب بیکار کی باتیں. اس کا نام ہے میٹیریلسٹ، وہ لوگ ہیں جو میٹر کو بلیو کرتے ہیں. آج کے لیے قرآن نے پہلے بھی ان کی مثال دی ہے. پانچویں امام کے زمانے میں ایسے لوگ تھے، مجھے اس سے بھی غرض نہیں ہے. بعض لوگ تھے جو دین کے اندر تھے، یہ تو دین کے باہر، اور بعض لوگ تھے جو دین کے اندر تھے اور ایسی آئیڈیولوجیز کو پیش کر رہے تھے جس کا نام ہے صوفیزم. صوفیزم کیا ہے؟ یعنی کچھ بھی نہیں، اللہ اللہ کرو، خیر خیر صلی اللہ، اور سب خدا دینے والا ہے، دنیا کی چکر میں مت پھنسو، یہ گاڑی، یہ بیڑی، یہ چکر، یہ سب نہیں، اللہ تسبیح بڑی کھیلو اور تسبیح چلاتے رہو، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں. جو گھیرا تسبیح کہتے چلے جاؤ نا، یہی صحیح کام کرو. دیکھیے اچھی طرح اللہ اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری باتیں اگر پریکٹیکلی طور پر عمل نہیں کریں گے, میری نہیں ہے اہل بیت کی دی ہوئی, ہماری زندگیاں بدلنے والی نہیں ہے, ہمیں پریکٹیکل میدان میں آنا ہے, مجھے بھی آپ کو بھی. مولا نے اس آئیڈیالوجی کو جو ہے بتا رہی تھی کہ کچھ نہیں کرنا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے, رازق وہی ہے. لوگ روٹی ڈال دیتے تھے, کھا لیتے تھے, پھر اس کے بعد اللہ اللہ کرتے تھے. ان میں سے ایک شخص کا نام ہے محمد ابن منقدر. بہت اچھی طرح سے غور کریں میری بہنیں, میرے بچوں, میرے نوجوانوں, لے کر کے جاؤ اس مجلس حسین کا تبرک. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی تبرک نہیں بٹ رہا ہے مگر مجبہ آ رہا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ تبرک وہ ہے جو زندگی دیتا ہے. بعض قرآن پر کام کرنے والوں نے محنت کی ہے قرآن ورڈنگ پر. بات آگے تو بات میں بات کرتے چلے جاؤں, یعنی ایک ایک لفظ عرب یوز کرتا ہے, چونکہ قرآن کہتا ہے نحن نزل القرآن بلسان عربی مبین, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا, عربی الفاظ کو انہوں نے تلاش کیا ہے اور بہت جان فشانی کے ساتھ عرب کیسے استعمال کرتے ہیں استعمال کیا. مثلا تبرک برکت, برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت ہے, تبرک ہے, برکات ہے. برکہ کس کو کہتے ہیں؟ جب عرب ڈیزرٹ میں چلتا تھا تو پانی اس کا صاف ہوتا تھا, کیونکہ ڈیزرٹ میں دور دور تک پانی نہیں ملتا تھا, پانی پیتے گئے پیتے گئے یہاں تک کہ پانی ختم ہوا. اب پہلی جو کوشش ہوتی تھی پانی کی تلاش میں, اگر پانی نہ ملے تو موت آ جائے. اب جب پانی تلاش کرتے ہوئے ایسے مقام پہ پہنچتے تھے جہاں بارش کا پانی جو تھوڑا بچا ہوا ملتا تھا, اس پانی کو کہتے تھے برکہ, اگر نہ پیے تو مر جائے. تو جگہ تعلیم ہو اور سب جب مجلس میں برکت ہے تبرک ہے, یہ نہ پیے تو مر جائے. امام کے سامنے محمد ابن منقدر ہوا جو صوفی, وہ صوفی تھا, وہ آتا ہے امام باغ میں کام کر رہے ہیں, یہ بات اسٹرگلنگ, گرمیوں کا زمانہ ہے, پسینے بہ رہے ہیں, دل میں خیال کرتا ہے کہ اس کو تو مجھے سبق سکھانا ہے, درس دینا ہے, ہدایت کرنی ہے. کاش دنیا سمجھتی کس سے کیا ہدایت لینی ہے. امام کے پاس آتا ہے فرزند رسول, اس گرمی میں اتنی پریشانی, دنیا میں اتنا لگ گئے, اگر اس حالت میں موت آئے تو کیا ہو؟ میں نوجوانوں سنو, بزرگوں سنو, بیکاری اس روز قیامت سوال ہوگا, اسلام میں اوال الاؤ نہیں ہے. کبھی جاب نہیں ہے بول کر کے گھر میں بیٹھنا نہیں ہے, تلاش کرو, تلاش کرو, سرچ کرو, ہنر سیکھو, بیٹھو نہیں گھر میں, بیٹھنے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. فوراً جوان بچوں سے یا تعلیم حاصل کرو, اسکلس حاصل کرو, نکلو باہر, محنت کرنے والا کبھی فیل نہیں ہوگا, اس لیے کہ وعدہ پروردگار ہے. تو محنت کرو. مولا پاک نے امام پسینے میں شرابہ اور کہتا کہ اس عالم میں موت آ گئی, اس اسٹیٹس میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ مولا نے غصے میں نہیں آئے. غصے میں آنے والا مومن نہیں ہوتا. ٹھنڈے رہیے, دعا دیجیے ہمیشہ, جب بھی جس جب بھی ہمارے پاس وار ہوتے رہتے ہیں, ماتم شروع ہوا مجلس پہ وار, ماتم پہ وار, ارے پرانی جملے ہیں نئے کوئی حربے استعمال کروں, ہم تو ہمیشہ جواب دیتے رہے ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی روک کر کے بتاتا ہے میں زندہ ہوں. ہم پہلی تاریخ میں اسلام سے روک کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کو مر نہیں سکتے, ہم زندہ ہیں. تو ہمارے لیے یہ پرانے ایسے سوالات ہمارے لیے کوئی قدیمی ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ جو سوال مولا کے پاس آیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا صوفی اور پرہیزگار عبادت گزار تسبیح جس کی رہتی ہے وہ اٹیک کر رہا ہے پانچویں امام کو. اس گرمی میں پسینہ بہ رہا ہے, فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کسان ہیں. مولانا مسکرا کے کہا اگر اس عالم میں موت آ جائے اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہے, اس لیے کہ میرے رزق کی تلاش میں مر رہا ہوں, کسی کے ٹکڑے سے بھی نہیں رہا ہوں. یعنی مولا صاحب نے بتا رہا ہے کہ تمہاری آئیڈیالوجی ہے کچھ نہ کرو, محنت کرو نہیں, صوفی بناؤ, دن اور رات تسبیح چلاؤ اور عبادت کرو, خدا راضی ہوگا. مولا فرمانے نہیں, خدا نے اصول بتا دیے ہیں, ان اصولوں پر جب تک نہیں عمل کرو گے تمہیں رزق ملنے والا نہیں ہے. تم اصولوں کو اپناؤ. یہ قصہ ہمارے سیکنڈ. دوسرا قصہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ابو عمر شعبانی مشہور صوفی مولا پھر کہاں ہے, محنت کر رہے ہیں فیلڈ میں. دیکھیے میری میرے موضوع سے میں پہلے سے مقدمے سے لا کر یہاں پہنچا رہا ہوں, آپ لوگ کے ذہن آمادہ رہے. حیات اہل بیت, اہل بیت کل کی مجلس ذرا سا آپ لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں یا سمجھانے کا میرے پاس موقع نہیں تھا. جو ملکوت اللاہوت کے مالک ہیں ان کو ناسوت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میٹیریلسٹک ون کو ان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لوگ ملکوت کے مالک ہیں. یعنی جب دنیا میں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں, جب وہاں رہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں. میں نے معصومین کے لیے ہمارا عقیدہ ہے, کیوں کیا؟ یا یہ محنت نہ کرتے تو مجھ جیسے کے لیے ایک آئیڈیل مینٹر نہ ہوتے, میرے لیے نمونے حیات نہ ہوتے. امام نے کر کے بتایا تاکہ آئندہ آنے والا مزدور شیعہ زمین پہ کام کرتے ہوئے شرمائے نہیں. یہ بولے میرا مولا نے بھی کیا تھا. میں نے یہ طریقہ ہے اہل بیت کا, اہل بیت نے یہ تربیت دیا. ہمارے شہبانی چلے امام کا بہت زیادہ امام بھی فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں. میں نے کل بتایا تھا امام حسن سے لے کر کے امام رضا علیہ الصلوۃ علیہم الصلوۃ والسلام تک. لائف اسٹائل میں ان کا کیا تھا, یہ لوگ کسان یعنی زمینداری کیا کرتے تھے, زمینداری ہی سورس آف انکم تھی, اور یہی ان لوگوں کا رسک طریقہ تھا. اور صرف نہیں زمینداری کرتے تھے بلکہ میدان عمل میں اور میدان فکر میں کوئی ایسا میدان نہیں تھا جہاں پر آپ کے محاذوں میں آپ نے جنگ نہیں لڑی ہے. اور جنگ ایسی لڑی ہے کہ آج دنیا کامیاب. چنانچہ جب کبھی کوئی ہمارے اماموں کے سامنے سب سے بڑا جس ہے چڑے امام کے زمانے میں مالک, جو آج کے برادران اہل سنت کے اماموں سے ایک مالک ہیں جن کو مالکی کہتے ہیں, مولا کے پاس پڑ چکے ہیں. مالک اور ابو حنیفہ میں فرق ہے. ابو حنیفہ قیاس پر زیادہ عمل کرتے تھے, مالک زیادہ تر احادیث پر غور و فکر کرتے تھے, اسی پہ کام کرتے تھے. مگر دونوں کے فتووں میں کانٹرڈکشن ہے, ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے. ہمیں اس میں بھی جانا نہیں ہے, نہ کسی کو جلانا ہمارا کام ہے. ہمارا کام ہے علم دینا, علم کی روشنی سے روشناس کرانا, کسی کو ستانا نہیں. اور جلانے والا مؤمن نہیں ہوتا. ممبروں کو کبھی کسی کے لیے کاؤنٹر کرنے کی جگہ مت بنائیے. میں خطبہ سے علماء سے گزارش کرتا ہوں, اہل بیت کا علم دے دیجئے, خود بخود دنیا مطیع اہل بیت ہو جائے گی. مالک کہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اس وقت پرہیزگار ترین انسان, عالم ترین انسان سوائے جعفر صادق کے کسی کو نہیں دیکھا. اسی طرح ہر امام کے لیے اس زمانے کے تمام اسکالرس، یہ آج ہسٹری میں ثابت شدہ بات ہے کہ تمام اسکالرس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ دا موسٹ لرنڈ پیپل آن ارتھ، سب سے زیادہ علمی میدان میں علم رکھنے والے ائمہ معصومین ہیں. قرآن نے بھی صاف ظاہر کر دیا ہم نے جو امامت ان کو دی ہے ایسے ہی نہیں دی ہے، ان کے پاس علم ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں. ابو عمر شعبانی امام صادق سے بھی یہی جلا کرتا ہے، آپ جیسے علماء، آپ جیسے اسکالرس، فرزند رسول میدان میں یعنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں روٹی کے لیے. مولا نے وہی جواب دیا جو والد نے جواب دیا. صاف ہوتا ہے نا، اس گھر میں کبھی تفرقہ نہیں ہوتا، کبھی ایک امام جو بولتا جواب اسی طرح کا جواب ملتا ہے. آپ حدیث کتاب پڑھتے ہیں نا، امام حسن آئے السلام علیکم یا امہ انی اشمو عندک رائحتن طیبتن کانہا رائحتو جدی، اس کے بعد امام حسین آئے انی اشمو عندک رائحتن طیبتن کانہا رائحتو جدی، ملائے کائنات آئے انی اشمو، جملے بھی وہی، الفاظ بھی وہی، انداز بھی وہی. امام حسن جب آئے تھے حسین نہیں تھے، امام حسین جب آئے تھے مولا نہیں تھے، تینوں الگ الگ ٹائم پر آئے. سب بتا رہے ہیں ہمارے قول میں بھی فرق نہیں، ہمارے میں بھی فرق نہیں ہے. شہبانی کہتا ہے کہ آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، مولانا کا میرے رزق کی تلاش میں جو خدا کا حکم ہے اسی لیے انجام دے رہا ہوں، یہ اپنے لیے اعزاز ہے کہ میں کام کروں. توجہ کا طالب ہوں، کبھی بھی مزدوری کرتے ہوئے شرمائیے نہیں، کمانے میں شرمائیے نہیں، محنت کرنے میں شرمائیے نہیں، شرم کرنے کی جگہ ہاتھ پھیلانے میں ہے، بھیک مانگنے میں شرمانا چاہیے اور اللہ کے سامنے جھکنے والا کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور اللہ سے مانگنے والا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے. خود ہو کے سام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سلام کے سامنے عاجل امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کہتے ہیں، بہت اچھی طرح سے باب الحوائج، باب کہتے ہیں دروازے کو، حوائج جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں امام کو باب الحوائج کہتے ہیں؟ میرے نوجوان اچھی طرح سے میں نے ایک پہلے جملہ کہہ دیا ہے، اس جملے پہ ہم کو کام کرنا ہے، ایک اشرہ بننا ہے. اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے، یعنی جینے کے اصول بتا دیے ہیں، اب اگر جینا ہو تو ان اصولوں کو اپنا لو تو کامیاب ہے. ابھی کبھی گلا نہیں کرو کہ مولا میری مدد نہیں کر رہے ہیں، مولا مجھے نہیں مدد کر رہا. نہ، مولا نے کہا کہ میں نے کر دیا ہے، تم ایسا کرو گے تو یہ نتیجہ نکلنے والا ہے. گھر میں بیٹھ کر کے مولا کو پکار رہے ہیں تو مدد ہونے والی نہیں ہے. یقین مولا کی ہمت کر سکتے ہیں، آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مولا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اصول کو توڑتے نہیں. ٹماٹر کا بیج بو کر کے مسلح بچھا کر کے روزانہ دو رکعت نماز پڑھو، خدایا تو سوچا بنا دے. اور پھر ان کالا کلی شہین قدیر، تو بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے. ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا کیا قدرت نہیں رکھتا، تو اس کام کو وہ کر دے. خدا قدرت رکھتا ہے مگر جو اصول بنا رہا ہے اس کو توڑتا نہیں ہے. جو پرنسپل خدا نے بنائے ہیں کاز اور افیکٹ کے، اس کاز اور افیکٹ کے پرنسپل کو خدا کبھی بدلتا نہیں ہے. تو بھگوان جی امام موسیٰ کاظم محنت کر رہے ہیں، پسینے میں شراب ہے، سوال کنارا کرتا ہے فرزند رسول، اس گرمی میں آپ یہ کیا محنت کر رہے ہیں؟ مولا فرما رہا ہے میرے عزت و احترام کے لیے یہی ہے کہ رزق میں اپنے ہاتھوں ہی سے حاصل کروں. یہ ہے تین امام کی تقریباً ملتے جلتے واقعات، اس بات کی دلیل ہے کہ مؤمن اگر ہے تو اس کو محنت کرنا ہے. مگر آج کل بعض لوگ ایسے ہیں ڈپینڈیبل ہو گئے ہیں، پہلے ڈپینڈ تھے بابا پر، اب ڈپینڈ ہو گئے ہیں بیوی پر. بیوی کام کر رہی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ خود ہو گئے کاؤچ پوٹیٹو۔ کاؤچ پوٹیٹو کیا ہے؟ یعنی باپ بیٹھ گئے صوفے پر اور اب جو ہے بیوی کما کے لا رہی ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ روز قیامت سے پہلے مرد عورت کی روٹی کھانے لگے گا۔ ون آف دی سائن آف، وہ زمانہ آ چکا ہے۔ مردوں سے گزارش ہے کہ بیوی کمائے اس کے لیے، مگر آپ کمائیے اپنے لیے۔ تو امام موسی کاظم کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا کے پاس جب لوگ آتے تھے، مولا ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے رہنمائی کرتے تھے کہ تم یہ کام کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی کو تاجر بناتے تھے، کسی کو کسان بناتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس میں کیپیسٹی کتنی ہے۔ یہ مشکلوں کو حل کرنے کا واحد طریقہ جو کیپیسٹی خدا نے دی ہے، جو اصول دیے ہیں، جو آپ نے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کو اپنا لینا۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی صلی اللہ محمد دعا مکارم الاخلاق بہت بڑی دعا ہے۔ اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم استعملنی فیما خلقتنی لہ۔ پروردگارا مجھے استعمال کر لے اس چیز میں جس چیز کے لیے تو نے پیدا کیا۔ اللہ اے لارڈ یوز می فار دی کاز فار وچ یو کریٹڈ می۔ یعنی خدا نے مجھے ڈفرینٹ آئیڈیالوجی دی ہے، ڈفرینٹ صلاحیت دی ہے، مجھے اسی میں استعمال کر رہے ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج، کیوں باب الحوائج کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب کی مشکلیں حل کی، اور ایک وجہ یہ ہے خدا نے کہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی۔ اے میرے بندے، تو میری ایسی عبادت کر کہ تجھ کو میں مجھ جیسا بنا دوں گا، جو تو دے گا اس چیز کو میں ابھار دوں گا۔ روایت میں ہے کہ جب موسیٰ نے جا کر باب الحوائج کو دو حصوں میں، یا یہ کہ زہر جب دیا گیا تھا تو آپ کی ہتھکڑیاں بیڑیاں پیروں میں موجود تھیں، یہاں تک کہ شہادت کے بعد بیڑیوں کو کاٹا گیا۔ اور چونکہ اس دنیا سے گیا ہے پورے وجود کو دے کر کے، ذات پروردگار نے ان کو باب الحوائج بنایا۔ تو آج ہم عزاداری کو بیٹھے ہیں، جس نے اپنے وجود کا دو ہاتھوں کو دے کر کے، عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے، منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے۔ حد ہے کہ مشق بھرنے میں جو ہو گئے تھے، عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیے۔ ابل فضل العباس کی عزاداری کرنے والوں، یہ نوجوانوں سے گزارش ہے، جو ماتمداری کا تذکرہ، تمہاری ماتمداری کو قبول کرے۔ حضرت عباس کو باوفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے جو حکم دے دیا اسی پر عمل کیا۔ اگر آج ہم ابل فضل العباس کے ماننے والے ہیں، جو حکم رہبر ہو اس پر عمل کر لیں، وہی وفاداری۔ شب عاشور ہے، حضرت عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تلوار پر مولا سیکل کر رہے ہیں، یعنی چہرے پر جلال نمودار ہے۔ کل اجازت ملے گی میں دنیا کو بتا دوں گا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کل بتا دوں گا کہ بابا نے مجھے کس لیے پیدا کیا ہے۔ دو شخصیات کربلا کے ایسے ہیں، ان دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی حسین کا نام لیجیے زینب ضرور آئے گی، جب بھی عباس کا تذکرہ کیجیے سکینہ ضرور آئے گی۔ یہاں تک کہ آج علم عباس کے ساتھ مشکیزہ یہ غلطی ہے، مجھے کچھ جدا نہیں السلام على الله تلوار کا ساتل دور سے سکینہ نے دیکھا عباس علی کرتے ہیں تلوار کا ساتل سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے دور سے دیکھا چہرے پر جلال ہے اینگر ہے ڈسٹیٹیوشن ہے تیاری ہے تلوار کا ساتل ہے بچی سمجھ گئی دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی بابا چچا کو جلال آ گیا امام حسین نے غور سے دیکھا شمع لکھی ہوئی ہے اور حضرت عباس ساتل کر رہے ہیں چہرے سے جلال نمودار ہے ایک مرتبہ سمجھ ہے کہ اس جلال کو جو ابو علی کا جلال ہے سوائے فاطمہ کی کوئی روک نہیں سکتا اجرکم علی اللہ حضرت عباس میں نام حضرت عباس جب بھی لیتے ہیں فضا میں گونجتی ہے ذوالفقار کی جھنکار کون ہے ابو الفضل عباس جس کے نام سے عرب کانپتا تھا جہاں سے ابو الفضل عباس گزر جاتے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی اس طرف دیکھ لیں ہر ایک جانتا تھا کتنا قوی ہے کہا رہ جاتا ہے کربلا میں کسی کی ضرورت نہیں تھی صرف اجازت کی ضرورت تھی میرے نوجوانوں ماتم داروں زنجیر کا ماتم چلانے والوں کا اگر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو کہتے ہیں مجھے ماتم کرنے دو میرے ساتھ قریب مت آؤ مگر عباس نے کیا درد دیا جذبات پہ چل جانے کا نام دین نہیں ہے حکم مولا کا سر کو جھکا دینے کا نام دین ہے حضور جناب زینب آہستہ قدم کو جماتے ہوئے فاطمہ کے انداز میں عباس کے قریب پہنچی آواز دی عباس جواب نہیں آیا قریب آئے عباس تیار ہو کر کے آئے امام مولانا حسین سے فرماتے ہیں مولا اجازت دیجئے. مولا نے کہا با تم چلے جاؤ گے تم علمدار دشمنوں کے دل میں حیبت ہے اور بیبیاں مطمئن ہیں. اگر تم دشمن کبھی بیبیاں مطمئن ہیں. حضرت عباس اقرار کر رہے ہیں کہ جائے اگر کوئی خدمت کرنی ہو تو جائے بچے پیاسے ہیں پانی کا انتظام کرو. عباس خیام میں داخل ہوئے سکینہ مشکل سکینہ ڈالتی مشکل اللہ کے چچا کے حوالے زینب آ گئی ان میں کلسوم آ گئے بیویاں جمع ہو گئی. زینب نے عباس کو دیکھا بازوں کو دیکھا بیوی کیا کو موڑ دے